ہوا کے ایک بے باک وکیل کی حیثیت کے ساتھ پورے ملک میں ایک مرکزی کردار ادا کیا ہے، تو اب ہم ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتے، اور حضرت مولانا حق نواز صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا حق نواز صاحب۔
ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال الله في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال الله في مقام آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ صدر جلسہ، معزز علماء کرام، گرامی قدر سامعین، انجمن سپاہ صحابہ ہزارہ کے عزیز نوجوانوں، سپاہ صحابہ کے اسٹیج سے آج پہلی مرتبہ مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا آپ ہی کے شہر میں شرف حاصل ہوا ہے۔ وقت کی نزاکت اور قلت، آپ کے پیش نظر رہنی چاہیے۔ وقت کی قلت کے باعث میں اپنے جذبات کا، اپنی طبیعت اور اپنی سوچ اور فکر کے مطابق تو شاید اظہار نہ کر سکوں، تاہم چند ضروری گزارشات ضرور عرض کروں گا کہ جن گزارشات کو اگر پوری توجہ کے ساتھ سن لیا گیا تو آنے والے حالات میں اس کے بہتر نتائج با बरामद होने की तवक्को। तफसील में जाने से पहले ही मैं ये वाजे करना चाहता हूं कि अंजुमन सिपाही सहाबा पाकिस्तान की वो वाहिद तंजीम है जिसने दुश्मनान असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुफरिया नजरियात को अवामुन्नास में खुलकर बयान किया है और सिर्फ सादा लो अवामी को नहीं बल्कि बाद खवास को शिया के कुफरिया अकायद और उनके कुफरिया नजरियात से मुत्तले किए। ये राह बड़ी कठिन राह, इस राह में अपनों और बेगानों के ताने, कानून की रुकावटें, जेल और हथकड़ी, मसायब और मुश्किलात, और ये माज मेरी लफाजी नहीं बल्कि बहुत कम अरसा में सिपाही सहाबा के कारकुन मुझ समेत इन मुश्किलात से गुजरे। सिपाही सहाबा मारज वजूद में आए हुए तकरीबन ये चौथा साल जा रहा है, चार साल कम मुद्दत में सिपाही सहाबा ने अपनी इस्तेदाद के मुताबिक पूरे मुल्क में अपनी शाखें कायम की और अपने काज और प्रोग्राम के मुताबिक अपनी हिम्मत और इस्तेदाद के मुताबिक मुनज्जम काम किए। हमारा प्रोग्राम बड़ा वाजे भी है और मुख्तसर भी है। लंबी चौड़ी तफसीलात में जाए बगैर और किसी सब्ज बाग की पेशीन गोई किए बगैर हमारा प्रोग्राम यह है कि हम पाकिस्तान की धरती पर शिया को गैर मुस्लिम अकलियत की हैसियत से देखना चाहते हैं। मैंने अर्ज किया है कि ये राह बड़ी कठिन राह है, हमने चार साल के कम अरसे सिपाह सहाबा के स्टेज से इस मसले को बयान करने के बस हर किस्म की मार खाई, मुश्किलात झेली, गिरफ्तारी, थानों की मार, मुकदमात की भरमार, हत्ता के हुकूमत ने हमें कुचलने के लिए हमारे ऊपर 302 जैसे संगीन मुकदमात कायम किए और उनमें बिला जवाब हमें मुलव्वस किया और कई कई माह तक जेल में रखा। जबकि अब भी मेरी जमात के दो जिम्मेदार रहनुमा 302 के संगीन मुकदमा में पूरे 2 साल से अंदर है। और जुल्म की इंतहा यह है कि जो 2 रहनुमा अंदर हैं उनमें एक वो है कि जो सिपाही सहाबा का मरकजी सदर भी है और पुलिस ने उसे अपनी रिपोर्ट में बेगुनाह भी लिखा है। हमारा दावा तो यह है कि हमारे तमाम कारकुन जो इसमें मुलव्वस किए गए वो बेगुनाह, लेकिन मैं पुलिस की बात कर रहा हूं। इसी 302 के केस में मैं मुलव्वस था, मुझे पुलिस ने बेगुनाह लिखा। मेरे साथ सिपाही सहाबा के जनरल सेक्रेटरी यूसुफ मुजाहिद थे, उन्हें पुलिस ने बेगुनाह लिखा। और इसी केस में सिपाही सहाबा के मरकजी सदर शेख हाकिम अली थे, उन्हें भी पुलिस ने बेगुनाह लिखा। हम तो जमानत पे बाहर, लेकिन सिपाही सहाबा का सदर बावजूद इसके कि पुलिस ने रिपोर्ट दी है कि बेगुनाह है, लेकिन 2 साल से 302 के संगीन मुकदमे में जेल में। इससे आप हमारे ऊपर किए गए जुल्म और सितम का अंदाजा लगा सकते हैं। और ये सब कुछ क्यों हुआ, क्यों किया गया या क्यों कराया गया, इसकी गालिबन मैं ये वजह समझता हूं कि हमें आगाज ही में कुचल देने का प्रोग्राम था और ये जेन रख लिया गया था कि इस तरह इन्हें दबा दिया जाएगा। लेकिन मैं आज जज्बाती लहजे में नहीं, जिम्मेदार लहजे की हैसियत में, जिम्मेदार लहजे में आपके सामने ऐलान करता हूं कि हम कल भी शियों को काफिर समझते थे, आज भी समझते हैं, ता जिंदगी समझते रहेंगे।
काफिर काफिर
शिया काफिर,
काफिर काफिर
शिया काफिर,
हमारा ये नारा किसी को अच्छा लगे या बुरा हमें इससे बात नहीं। हम अपने इस नारे की सदाकत के लिए एक बार नहीं 20 बार ये ऐलान कर चुके हैं और मैं आज फिर ऐलान करता हूं। और मेरे इन अल्फाज पर मुश्तमिल 20 तकरीरें रिकॉर्ड शुदा मौजूद हैं कि अगर हमारे इस नारे से हुकूमत को या शिया को तकलीफ है कि हम उन्हें काफिर क्यों कहते हैं, तो वो मुझ पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करें, जिसके अल्फाज ये हों कि ये मौलवी हमें काफिर कहता है जबकि हम मुसलमान हैं, बहसियत मुलजिम के मुझे अदालत आलिया तलब कर ले, मैं और मेरी जमात अपने इस नारे के सबूत में कुरान और सुन्नत, 1400 साल के उलमा के फतावाजात اور اس صدی کے علماء کے فتاوا جواب بشمول دیوبندی بریلوی آل حدیث ان تمام مکاتب فکر کے فتاوا جات دلائل شیعہ نظریات شیعہ کی کتب سے ہم عدالت عالیہ میں پیش کریں گے اگر بالفرض ہم شیعوں کو ہائی کورٹ میں کافر ثابت نہ کر سکے تو میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں عدالت کو لکھ کے دوں گا کہ وہ ہمیں گولی مارنے کا آرڈر کر دے
حضرت امیر معاویہ رسول حضرت امیر معاویہ
اور میں اس عزیز پہ یہ واضح کر دوں کہ شیعہ ماتمی جلوس بند کرو کی آواز آج نہیں لگ رہی. اس آواز کو لگتے ہوئے عرصہ دراز بیت گیا ہے لیکن یہ بند نہیں ہوئے نہ ہوں گے. میرے الفاظ پہ غور کیجئے, یہ بند نہیں ہوئے نہ ہوں گے, یہ اس دن بند ہوں گے جس دن شیعہ قادیانی کی طرح پاکستان میں غیر مسلم ہوگا, ورنہ آپ پاکستانی قانون کے مطابق ان کے اس مذہبی رسوم رسم کو بند نہیں کر سکتے. قادیانیوں کا ربے کا جلسہ بند نہیں ہوا, ان کا پریس بند نہیں ہوا, وہی کچھ بکتے اور لکھتے تھے جسے آپ کفر سمجھتے تھے. مطالبات تھے, قراردادیں تھیں, ریزولیشن تھے, لیکن کچھ نہیں ہوا. کیوں؟ قادیانی کہتے تھے کہ ملک کا قانون ہمیں اس مذہبی تبلیغ کی اجازت دیتا ہے, آپ کیسے ہماری اس تمام سرگرمی کو بند کر سکتے ہیں. اس دن قادیانیوں کا جلسہ بند ہوا ہے, اس دن ان کی زبان بند ہوئی ہے, اس دن ان کا قلم بند ہوا ہے جس دن اسمبلی نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ مسلم نہیں ہے. میں اپنے اس عزیز پہ وعدے کرنا چاہتا ہوں, ماتمی جلوس ہیں یا ماتم ہیں, تعزیہ یا کچھ اور ہے, بند ہونا چاہیے, میں بھی آپ کے ساتھ متفق ہوں, لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ جب تک اصل مطالبہ نہیں منوائیں گے یہ مطالبات نہیں مانے جائیں گے, نہ مانے جا سکتے ہیں, نہ حکومت مان سکتی ہے. اصل مطالبہ یہ ہے کہ اگر شیعہ مسلم فرقہ ہے, ایک تازیہ نہیں لاکھ نکال دو, اگر شیعہ مسلم فرقہ ہے ایک جلوس نہیں لاکھ نکال لے, اگر شیعہ مسلم فرقہ بغیر لائسنس کے نکال لے, اگر شیعہ مسلم فرقہ بغیر کسی پابندی کے اپنی تمام مذہبی سرگرمیوں کو منظر عام پہ لائے, کھل کھیلے, ہم کوئی رکاوٹ نہیں بنتے ہیں چاہے ہمیں اختلاف بھی ہو, لیکن اگر شیعہ مسلم فرقہ نہیں پھر کوئی ایک سرگرمی بھی ان کی برداشت نہیں ہے, نہ امام باڑے کے اندر برداشت ہے, نہ امام باڑے سے باہر برداشت ہے. ہم بنیاد ہی یہ رکھ رہے ہیں کہ حکومت ہماری اس بات پہ غور کرے, بجائے ہم پہ مقدمات آئے دن درج کرنے کے ایک ہی مقدمہ درج کرے کہ شیعہ مسلم ہے یا غیر مسلم, کافر ہے یا غیر کافر, اس کے عقائد مسلمانوں جیسے ہیں یا کافروں جیسے. ہم یہ بات ہائی کورٹ میں کرنا چاہتے ہیں, ہم یہ بات سپریم کورٹ میں کرنا چاہتے ہیں, ہم یہ بات نیشنل اسمبلی میں بھی کرنے کے لیے تیار, بشرطے کہ ہمیں موقع دیا جائے. میں جذبات سے ہٹ کر یہ بات کہہ رہا ہوں, لیڈر آئے یا مولوی یا غیر مولوی یا کوئی آئے, وہ لفاظی یا شعلہ نوائی یا اپنے آپ کو ہر دل عزیز ثابت کرنے کے لیے کہتا رہے گا ہم فرقہ واریت کے قائل نہیں ہیں, لیکن میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ فرقہ کہتے کسے، فرقہ واریت کیا چیز ہوتی ہے؟ اگر آپ نے قادیانیوں کے خلاف تحریک چلائی ہے، آپ نے قادیانیت کا ناطہ بند کیا ہے، آپ نے قادیانیت کے لیے جنگ لڑی ہے، سیاستدان غیر سیاستدان، علماء غیر علماء، عوام سب دی، اور قادیانیوں کو آپ نے غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا ہے، اور قادیانیوں کے خلاف آپ کی تمام تر سرگرمیاں اگر فرقہ وارانہ نہیں تھی تو شیعوں کے خلاف بھی ہماری تمام سرگرمیاں قتل فرقہ وارانہ نہیں ہیں۔ کیوں؟ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آج اس بات کا اعلان کرتا ہوں، میری عمر چھوٹی سہی، تجربہ کم سہی، میرے وسائل کم سہی، لیکن یہ بات ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، ہر ایک شخص کے ساتھ میں اس پہ گفتگو اور مکالمے کے لیے تیار ہوں کہ قادیانی نمبر ٹو کا کافر ہے، شیعہ نمبر ون کا
کافر۔ شیعہ کو کافر کہنا کفر کی توہین ہے، شیعہ کو کافر کہنا۔
وقت نہیں کہ میں اپنے اس کیس کو ثابت کر سکوں، لیکن مختصرا عرض کرتا ہوں، یہ لفظ بھی میں نے جذبات میں نہیں کہا، قادیانی کتاب اللہ کی آیت، خاتم النبیین کے لفظ کا منکر نہیں، اس کے اس مفہوم کا منکر ہے جس مفہوم پر 1400 سال سے امت اجماع کر چکی ہے۔ قادیانی کا موقف یہ ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ آیت اتری ہے، یہ وحی ہے، یہ قرآن ہے، رب نے اتارا ہے، جبریل اسے لائے ہیں اور محمد الرسول اللہ پہ آئی ہے، لیکن اس کا موقف یہ ہے قادیانی کا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں بلکہ مہر نبوت ہے، کہ اب جس پہ لگتی جائے گی وہ نبی بنتا جائے گا۔ اس کا اس آیت کا یہ معنی، یہ کفریہ معنی ہے جو پوری امت کے خلاف ہے، صحابہ کے اجماع کے خلاف ہے، تابعین کے اجماع کے خلاف ہے، 1400 سال کی امت کے نقطہ نظر کے خلاف ہے۔ گویا اس نے کتاب اللہ کے ایک اجماعی معنی کا انکار کیا ہے، اور اس نے ان روایات کا انکار کیا ہے جو 1400 سے ثابت ہیں ختم نبوت کے لیے، لیکن ان روایات کا بھی انکار اس نے یوں نہیں کیا کہ یہ حدیث نہیں، بلکہ اس نے کہا ان کا معنی بھی یہ ہے کہ خاتم النبیین کا معنی بمانا مہر نبوت ہے۔ گویا وہ اس آیت کا منکر نہیں، وہ اس آیت کے اجماعی مفہوم کا انکار کر رہا ہے، اور یقیناً کافر ہے، یقیناً مرتد ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن میں آپ کی عدالت سے انصاف چاہتا ہوں، ایک طبقہ قرآن کے اجماعی مفہوم کا انکار کرتا ہے وہ تو کافر ہے اور یقیناً ہے، اور ایک طبقہ قرآن کا انکار کرتا ہے وہ کیسے آپ کا بھائی بن گیا ہے؟ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں میں کوئی امتیاز نہیں ہے، ایک اس کے اجماعی مفہوم کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، اس کو آپ اس کے کفر کو بیان کرنے کو فرقہ واریت نہیں کہتے، اور ایک شخص سرے سے قرآن کا انکار کرتا ہے اس کے خلاف بولنے کو آپ فرقہ واریت کہتے ہیں۔ میں اس کا نام انصاف نہیں رکھتا ہوں، میں اس کا نام غضب رکھتا ہوں۔ میری پارٹی کا دیوبندی مولوی کیوں نہ کہے اس کو فرقہ واریت، میں اسے بھی نابالغ کہتا ہوں کہ شاید اس نے معلومات حاصل نہیں کی، کوئی اور کہے تب بھی میں اسے غلط کہنے کے لیے تیار ہوں کہ یا وہ معلومات حاصل کرے یا اس موضوع پہ گفتگو نہ کرے۔ سامعین گرامی قدر، آئیے میں اپنے اس موقف کو ثابت کرنے کے لیے مختصر لفظوں میں عرض کروں، شیعوں نے اردو زبان میں قرآن کی ایک تفسیر شائع کی جسے شائع ہوئے 50-60 سال کا عرصہ گزر گیا، ایک عرصہ تک وہ غائب رہیں گے، اب وہ دوبارہ پاکستان میں شائع ہوئی، جس پر شیعہ کے تقریباً ایک درجن بھاری بھرکم ان کے مذہبی رہنماؤں کی
تقریرات اور تصدیقات تھی. لکھنے والے کو اتنے لقب دیے کہ کم از کم 5 منٹ لگتے ہیں اس کے نام کو بیان کرنے میں جن القابات کے ساتھ وہ نام آیا. مقبول حسین دہلوی ملعون جو اس تفسیر کو لکھنے والے مقبول ترجمے کے نام سے وہ موجود ہے, وہ اس تفسیر کے حاشیہ پر جسے تفسیر کہنا بھی جرم ہے وہ اس کے 12ویں پارہ میں نمبر لگا کر 16ویں رکوع پر لکھتا ہے کہ یہ قرآن اصلی نہیں, اسے شراب خور خلفاء کی خاطر بدل دیا گیا ہے. اردو زبان میں آج بہت سارے نو مولود لوگ, بہت سارے امریکی ایجنٹ, بہت سارے ملت دشمن, بہت سارے اسلام کے باغی اتحاد کے خوشکل نعرے لے کر میدان میں آئے ہیں. میں تم سے تمہاری ماں کے دودھ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں, تم سے تمہارے کلمے کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں, تم سے تمہارے خدا اور رسول کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں کہ جو طبقہ اس قرآن کو شرابیوں کی کتاب کہتے کیا اس سے اتفاق ہو سکتا ہے؟ کیا اس سے اتحاد ہو سکتا ہے؟ کیا اسے مسلم مانا جا سکتا ہے؟ کیا اس کو بھائی بنایا جا سکتا ہے؟ اگر مقبول شیعہ نہ ہو اس نے یہ ترجمہ نہ لکھا ہو, 12 شیعہ مجتہدوں نے اس کی تصدیق نہ کی ہو, یہ الفاظ موجود نہ ہوں, عبارت موجود نہ ہو, میری سزا گولی ہے. اگر یہ سب کچھ موجود ہو تو شیعہ کو چوک پر, چوراہوں پر, گلیوں میں, کوچوں میں, عدالتوں میں, سٹیجوں پر, ممبر, محراب, ہر جگہ کھول کے کافر کہنا ایمان کا حصہ تھا اور ہے. یہاں کی انتظامیہ یا شیعہ یا کسی اتحادی ملت دشمن کو اگر تکلیف ہو کہ یہ نعرہ کیوں اور یہ کافر کیوں, تو وہ ہائی کورٹ میں مجھ پہ ریٹ دائر کر دے. اگر اسے مانے جلو وہ گالیاں نہ دے, وہ اخباری بیان بازی کر کے مت بھونکے, وہ ہمارے اس موقف کو چیلنج کرے. ہم شیعوں کو کافر ثابت نہیں کریں گے اور نہیں کر سکیں گے عدالت میں, تو ہم اپنی موت لکھ دیں گے. لیکن یہ لفاظی کہ فرقہ واریت ہے, ہم بھائی چارہ چاہتے ہیں, ہم فلاں چاہتے ہیں, یہ نہیں چلنے دیں گے. اور یہ بھائی چارے کے بھی خوش کن نعرے, یہاں آپ کے شہر میں کسی جگہ سے اگر جلوس گزر رہا ہے شیعوں کا, آپ ابو بکر عمر کے نام کا بورڈ لکھ کے راستہ میں اویزاں کر دیں, آپ کو بھائی چارہ نظر آ جائے گا. آپ کو اتحاد بین المسلمین کے نعرے سمجھ آ جائیں گے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی کیفیت کیا ہے. وہ آج بھی اس بورڈ کے نیچے سے نہیں گزر سکتے ہیں اور نہیں گزرتے جس میں ابو بکر عمر کا نام ہے. ان کے دل میں یہاں تک روادائی نہیں ہے اور ان کا گھوڑا اور دلدل اور تاتیا میرے دروازے پہ ناچتا ہے اور میں پھر برداشت کرتا ہوں. سامعین گرامی قدر, میں نے پہلے عرض کیا ایک وقت نہ ہونے کے بعد میں اپنی تقریر کو اپنے انداز اور طبیعت اور سوچ کے مطابق تو ترتیب نہیں دے سکتا ہوں, لیکن چند ضروری گزارشات پوری ذمہ داری کے ساتھ میں عرض کرنا ضروری سمجھتا تھا. کہ ہم شیعوں کو نہ مسلمان سمجھتے تھے, نہ سمجھتے ہیں, نہ آئندہ سمجھے گے. ہاں, جس کو ہمارے ساتھ اس موقف میں اختلاف ہے وہ اپنی ہی جگہ گالی مت دے,
ہم کھلی کتاب کی طرح پھر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں چیلنج کرو. اور عدالت میں چوک چوراہے پر مناظرہ بازی بڑا عرصہ ہوا ہو چکی ہے اور اس کے کوئی نتائج نہیں نکلے. عدالت عالیہ میں ہائی کورٹ فیصلہ کرے، رٹ تم دائر کرو کہ تکلیف جو تمہیں ہو رہی ہے تم دائر کرو کہ ہمیں کافر کہتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم تمہارے کفر کے دلائل دیں گے، تم اپنے اسلام کے دلائل دے دینا. اس سے زیادہ پرامن راہ کوئی اور بتلائی جا سکتی؟ اس سے زیادہ پرامن راستہ کوئی اور نکالا جا سکتا؟ حکومت بھی ایسا ریفرنس عدالت میں نہ لائے، شیعہ بھی نہ آئے اور ہمارے منہ پہ کفل لگائیں کہ تم ان کافروں کو کافر مت کہو، پھر ہم پھانسی کے پھندے پہ چڑھ سکتے ہیں لیکن کافر کو کافر کہے بغیر نہیں رہ.
للکار ہے للکار ہے شیر کی للکار ہے للکار للکار ہے للکار ہے.
میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو شخص ہے یہ قرآن شرابیوں کے لیے لکھا گئے وہ مسلم ہے یا کافر؟ بلند آواز سے جو ایسے شخص ایسی جماعت کو مسلمان سمجھے وہ کون ہے؟ اور اسی آواز سے جو ایسوں کے ساتھ اتحاد کرے وہ کون ہے؟ اگر وہ ان عقائد کو سمجھنے کے بعد پھر مسلمان کی حیثیت سے انہیں ساتھ ملاتے میں اسے بھی مرتد سمجھتا ہوں. ہاں مغالطے نہ کرے تو معافی کا مستحق ہے، نہ جانتے ہوئے انہوں ان کے عقائد کو تو اس کو معذور سمجھا جا سکتا ہے، اس کو ان خیالات کا پتہ نہ ہو، یا انہیں کافر سمجھتے ہوئے اپنے ساتھ ملا لے تو فتوے کا رخ اور ہوگا. لیکن ان عقائد کو جانتا بھی ہو کہ یہ شیعوں کی معلومات بھی ہوں، پھر انہیں ساتھ ملائے، مسلمان سمجھ کر ملائے، بھائی بنا کر ملائے، تو جس طرح شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے اسی طرح کا یہ شخص کافر ہوگا جو ان کے عقائد جاننے کے باوجود انہیں مسلمان سمجھ کے ساتھ ملایا. ہم کوئی اس میں لچک نہیں رکھتے. میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ ہمارا پروگرام بڑا بے لچک بڑا مختصر. تمہیں عرض کی ہے کہ ہم شیعوں کو مسلمان نہیں سمجھتے. 2000 سے زائد روایات شیعہ کتب میں موجود ہیں جن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے. آپ بتلائیں کہ جو اس بنیادی کتاب پر ایمان نہیں رکھتا ہے وہ ایک لمحہ بھر کے لیے بھی مسلمان مانا جا سکتا ہے؟ نہیں. توجہ کیجئے، میں اگلی بات کہنا چاہتا ہوں صرف اس لیے اختصار کے ساتھ کہ تمہیں ایک لین دے جاؤں. زندگی رہی اور آپ نے یاد کیا تو میں ایک بڑی تفصیلی تقریر یہاں کرنا چاہتا ہوں اس موضوع پر، بڑی تفصیلی تقریر. اگر آپ مجھے بر وقت بتلا دیں تو میں کبھی اس شارٹ وقت کے لیے تیار نہ ہوتا، اس لیے کہ جب تک کوئی موقف پوری طرح دلائل کے ساتھ سامعین کے ذہن میں نہ آئے تو اس کے وہ نتائج مرتب نہیں ہو سکتے کہ جن نتائج کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں بڑے اختصار کے ساتھ کہ کتاب اللہ کے بعد آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو لیجیے. شیعت کے نظریات محمد رسول اللہ کے لیے کیا ہے، یا وہ انہیں کیا سمجھتے یا کیا مانتے؟ توجہ رہے ذرا، آپ کے ملک میں ایران سے چھپ کر ایک کتاب آئی، حق الیقین اس کا نام ہے، فارسی زبان میں اور بہت پرانا ترجمہ اس کا اردو زبان میں بھی آپ کے ملک میں ہو چکا ہے، اگرچہ اب تازہ اردو ترجمہ اس کا موجود نہیں لیکن بہت پرانا ترجمہ بھی موجود ہے اردو میں اور فارسی زبان میں. تو وہ اب ہزاروں کی تعداد میں پاکستان میں ایران سے برآمد کی گئی. حق الیقین اس کے مصنف کا نام ملا باقر مجلسی، وہ اس کتاب میں لکھتا ہے کہ جس دن امام مہدی غار سے باہر آئیں گے، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی غار میں کہیں چھپا ہوا نہیں ہے، یہ فرضی کہانی اور فرضی داستان ہے، لیکن شیعہ کہتا ہے کہ امام مہدی غار میں چھپا ہوا ہے اور غار سے برآمد ہوگا. کب ہوگا؟ غار سے برآمد ہوگا کب ہوگا؟ کہتا ہے جب 313 مخلص شیعہ اس دنیا میں موجود ہوں گے اس دن امام مہدی غار سے باہر. یہ الگ موضوع ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ابھی تک گویا اس دھرتی پر 313 مخلص شیعہ بھی موجود نہیں ہے، لیکن یہ ایک مستقل بحث ہے، میں اس بحث میں نہیں الجھنا چاہتا. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کتاب حق الیقین میں ملا باقر مجلسی شیعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک کرتے ہوئے، توہین کرتے ہوئے، گالی دیتے ہوئے، گستاخی کرتے ہوئے یہ لکھتا ہے کہ جب امام مہدی غار سے باہر آئے تو سر سے پاؤں تک وہ ننگا ہو، مادر زاد ننگا، اس کے وجود پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا، اور اسی ننگے مہدی کے ہاتھ کے ہاتھ پر سب سے پہلے جو ہستی بیعت کرے گی وہ ہستی محمد رسول اللہ کی ہوگی. آپ کو اگر ہمارا نعرہ سخت لگتا ہے یا چست ہے تو آپ کو دیانتداری کے ساتھ ان عقائد پر بھی نگاہ رکھنی چاہیے. جو شخص محمد رسول اللہ کو کسی اور کے ہاتھ پہ بیعت کراتا ہے، چاہے وہ مادی ہو چاہے غیر مادی، جو طبقہ، جو فرقہ، جو جماعت، جو شخص یا جو عناصر محمد رسول اللہ کی بیعت کسی اور شخص کے ہاتھ پہ کرنے کو جائز قرار دیتی ہے، اس طبقے کو کائنات کا بدترین کافر کہنا، سانچنا، بیان کرنا میرا ایمان کا جز ہے. ہر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، ہر قربانی دی جا سکتی ہے، لیکن شیعہ کے دجل، فریب، شیطرت، کفر، ارتداد پر اب پردہ نہیں ڈالا جا سکتا ہے، چاہے امن رہے یا نہ رہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کے ہاتھ پہ بیعت کر سکتے ہیں؟ جو کہے کہ بیعت کریں گے مادی کے ہاتھ پہ کون اونچی اونچی آواز سے، جو کہے مادی کے ہاتھ پر محمد رسول اللہ بیعت کریں گے کون آہستہ بولتے ہیں پیچھے نہیں بولتے، جو کہے محمد رسول اللہ مادی کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے کون. یہ کتاب پاکستان میں ہے، انڈیا میں نہیں، پاکستان میں ہے، روس میں نہیں، پاکستان میں ہے، امریکہ میں نہیں، پاکستان میں ہے، برطانیہ میں نہیں، پاکستان میں ہے، جیسے اسلام کا گہوارہ کہا جاتا ہے، اور ایران سے آئی ہے، جیسے ایران کو آج اسلام کا مرکز کہا جا رہا ہے. خمینی کے دور میں اس کتاب کو ہزاروں کی تعداد میں ملک میں بلکہ پوری دنیا میں تقسیم کیا گیا. ملا باقر مجلسی ملعون، میرے رسول، میرے پیغمبر، کائنات کے رسول، اللہ کے آخری معصوم کے خلاف یہ زہر اگلتے، اس لیے کھول کر چوک، چوراہے، عدالت، سٹیج، ممبر پر شیعہ کا کفر بیان کرنا سپاہی صحابہ کی مذہبی ذمہ داری ہے. سامعین گرامی قدر، ابھی یہاں ایک بزرگ عالم حقیقت سے کہنسی کا حوالہ دے رہے تھے، جو کتاب اب بھی ان کے پاس موجود ہے، خدا میں آل سنت کے امیر ہیں. یہ بھی بڑی مسرت کی بات ہے کہ آج خدا میں آل سنت کے امیر اور اس جماعت کے کارکنوں نے سپاہ صحابہ کی سرپرستی کی. میں اس پر ان کا تہ دل سے شکر گزار. ہمارا اور ان کا میدان ایک ہے، کاز ایک ہے، سوچ ایک ہے، فکر ایک ہے، خیالات ایک ہیں، اکابر ایک ہیں.
طریقے خدا میں سنت بن چما میں سنت حضرت مولانا قاضی مدر حسین کا
وہ ایک کتاب کا حوالہ عرض کر رہے تھے، جو غالباً اجرت میں وہ پوری طرح بیان نہیں کر سکے یہ قلت وقت کے باعث. اسی حقیقت سے کہنفیہ میں یہ الفاظ درج ہے اور اردو زبان میں, اور یہ کتاب لاہور سے شائع ہوئی ہے, لاہور سے جو پنجاب کا صوبائی دار حکومت, اور اس کو شائع ہوئے ایک عرصہ بیت گیا. اس کو لکھنے والا ملزم آج بھی جامعہ المنتظر میں موجود ہے اور کتاب آزادی کے ساتھ ملک میں بکتی ہے, پورے پنجاب میں بکتی ہے, بلکہ پورے پنجاب کی بات نہیں کر رہا پورے ملک میں. کتاب کا نام ہے حقیقت فقہ حنفی, حنفیہ در جواب فقہ جعفری. اس میں الفاظ یہ ہیں کہ مکہ کی زلیخا بی بی عائشہ نے کیا رکھا تھا. ذرا الفاظ پہ نگاہ رکھی, الفاظ پر. لکھنے والا شیعہ ہے, وہ برطانیہ کا رشتی نہیں. لکھنے والا شیعہ ہے, انڈیا کا ہندو نہیں. لکھنے والا شیعہ ہے, امریکہ کا انگریز نہیں. لکھنے والا شیعہ ہے, بھارت کا سکھ نہیں. لکھنے والا غلام حسین نجفی شیعہ مجتہد ہے جو اپنے آپ کو فاضل عراق کہتا ہے. یہ اس میں لکھتا ہے کہ مکہ کی زلیخا بی بی عائشہ میں کیا رکھا تھا. آپ نے اندازہ نہیں لگایا کہ اس ملون نے سید عائشہ کو مکہ کی زلیخا کیوں کہا ہے اور کس پس منظر میں کہہ رہا ہے. یہ ایک مستقل عنوان ہے. لکھتا یہ ہے کہ مکہ کی زلیخا بی بی عائشہ نے کیا رکھا تھا کہ محمد رسول اللہ نے دوسری ہم عمر عورتیں اور دوسری جوان عورتوں کو چھوڑ کر اس چھ سالہ ننی اما جی کے ساتھ 50 سال کی عمر میں شادی رچائی ہے. یہ پوری بات اور انہی الفاظ کے ساتھ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں, اور اس پہ وہ عبارت کو ستاپ کر دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. یعنی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان الفاظ میں ایک ایک حرف سے, اس عبارت کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف سے کیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور ہتک نہیں تپک رہی؟ اونچی آواز سے بولیے. یہ جہاں سید عائشہ پر اعتراض کر رہا ہے وہیں پیغمبر پر بھی تو تنقید کر رہا ہے. کہتا ہے کہ مکہ کی زلیخا بی بی عائشہ نے کیا رکھا تھا کہ نبی نے اس کے ساتھ 50 سال کی عمر میں شادی رچائی ہے. لفظ رچائی ہمارے ماحول میں کبھی احترام کے لیے نہیں بولا جاتا, ہمارے معاشرے میں کبھی عزت کا لفظ نہیں ہے, شادی رچائی کا لفظ لا رہا ہے. پھر کہتا ہے کہ نبی کو اس میں نظر کیا آیا تھا کہ اس نے 50 سال کی عمر میں اس 6 سالہ ننی اما جی کے ساتھ شادی رچائیے. مقصد اس کا یہ ہے کہ پیغمبر نے دوسری عورتیں چھوڑ کر اس میں کیا دیکھا تھا کہ اس کے ساتھ شادی رچائی. اور پھر ایک واقعہ جو بخاری شریف میں آیا ہے کہ جس میں خواب میں سیدہ عائشہ کی زیارت نبی علیہ السلام کو کرائی گئی تھی کہ یہ آپ کی بیوی بنے گی, اس بخاری شریف کی روایت پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسا کوئی برطانیہ کی لیڈی یا میم تھی کہ وہ نبی کو دکھائی گئی ہے. اب آپ کو لفظ تو چبھیں گے, میری زبان تلخ نظر آئے گی, لیکن میں نے آپ سے دانت نہیں لینی, نہ میں نے آپ سے یہ سرٹیفکیٹ لینا ہے کہ ایسی بات کہی ہے جس پہ کوئی ناراض نہ ہو. میں نے اپنا موقف بیان کرنا ہے. کیا میں رد عمل کے طور پر کہہ سکتا ہوں غلام حسین نجدی ملون کو کہ تیری ماں میں تیرے باپ کو کیا نظر آیا تھا کہ اس نے شادی رچائی تھی, تیری بہن میں تیرے بہنوئی کو کیا نظر آیا تھا کہ اس نے شادی رچائی, تیری بیٹی میں تیرے داماد کو کیا نظر آیا تھا کہ اس نے شادی شادی رچائیے. کیا میں یہ الفاظ کہوں تو غیر محسب ہے جو کتا جو دلہ جو دجال جو کافر میرے رسول پہ اعتراض کرتے ہیں میں اس کو پاکستان کی دھرتی پر مسلم کی حیثیت سے نہ دیکھنا گوارا کرتا تھا نہ آج کرتا ہوں. مجھے حیرت ہے تحریک تحفظ نامے ناموس رسالت کے نام سے جناب کوثر نیازی صاحب جس جماعت کو لیے پھر رہے ہیں اسی میں شیعہ بھی. میں کوئی حیا نہیں کروں گا. ہم اس دجل سے آگاہ ہیں. سات نوجوان شہید کرائے ناموس رسالت کے لیے اور پھر پیغمبر کا باقی تمہاری تاریخ میں ہو یہ تاریخ پھر گھبرا رہی ہے ملت کے ساتھ. یہ ناموس رسالت کی تاریخ نہیں ہے. نکالنا پڑے گا شیعوں کو اس تاریخ سے ورنہ پھر سب سے پہلے ہم تمہارے دجل کو ننگا کریں.
انشاءاللہ
آپ کی کیا رائے نکلنے چاہیے یا نہیں نکلنے چاہیے؟ یہ جو حقیقت فرقہ میں لکھا ہے یہ اس رشتی سے کم ہے؟ بلند آواز سے بلند آواز سے. لاہور سے کتاب چھپی ہے چراغ مصطفی اور شرار ابو لہبی. اس میں ایک شیعہ ملعون لکھتے کہتا ہے کہ سنیو ایسا عورت تھی یا باندری تیرا ملک ہو پاکستان کی دھرتی ہو لاہور جیسا شہر ہو اور کوئی کافر کوئی دجال پیغمبر کی آبرو پیغمبر کی عزت پیغمبر کی عصمت پیغمبر کی عفت پیغمبر کا لباس ام المومنین سیدہ عائشہ کو باندری لکھے سنی یا مٹا یا شیعہ کے کفر کو چوکوں پہ لٹکا دے. میں ایک بار اس لہجے میں بلا تشبیہ توجہ رہے آخری گزارش بلا تشبیہ اس انداز میں جس میں ہارون علیہ السلام نے اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا عرض کرنا چاہتا ہوں. جب پیغمبر نے اپنے بھائی کی داڑھی پکڑی سر کے بال پکڑ کے کھینچا تو جواب میں بیٹا بھائی کہتا ہے یبنا ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی والدہ کا نام لیا ہے باپ کا کیوں نہیں لیا؟ علماء نے لکھا کہ بعض اوقات والدہ کا نام دلوں میں رقت پیدا کرتا ہے کہ والدہ بڑی مشکلات میں اولاد کو پالتی. اس لیے ہارون علیہ السلام نے باپ کا نام نہیں ماں کا نام لیا کہ اس صورت میں موسیٰ علیہ السلام کے دل میں نرمی آئے. اسی کی اتباع کرتے ہوئے میں پولیس اور انتظامیہ کے ہر اس فرد جو سنی العقیدہ ہے اسے کہنا چاہتا ہوں ہم تمہارے دشمن نہیں تم ہمارے نہ بنو. یبنا ام لا تاخذ بلحیتی کتاب ایسا تمہاری بھی امی ہے میری بھی امی ایسا تمہاری بھی ماں ہے میری بھی ماں ہے. سنی ڈپٹی کمشنر ایسا تنہا میری امی نہیں تیری بھی امی ہے. سنی انسپکٹر ایس پی ایسا تنہا میری ماں نہیں تیری ماں بھی ہے. تو نے پیٹی لگائی ہوئی ہو اور تیری اس حکومت تیرے اس اقتدار تیرے اس قوت اور زور بازو کی موجودگی میں پاکستان میں کوئی کتا سیدہ کائنات ام المومنین سیدہ عائشہ کو باندری تعریف کرے. اگر تو کھل کے میدان میں نہیں آ سکتا تو جو آئے ہیں ان کی سرپرستی تو کر دے. ان کا ساتھ تو دے کے جو ان کافروں کے لیے میدان میں اترے ہیں. تم بتلاؤ جو سید ایسا کو باؤنڈری تحریر کرے مسلم ہے یا کافر؟ آپ کھڑے کر کے بتلائیے مسلم ہے یا کافر؟ انہیں پاکستان میں غیر مسلم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ان کو مسلمان کی حیثیت سے برداشت کیا جانا چاہیے یا نہ؟ اور اٹھ کے بعد سے ان کافروں سے اتحاد ہو سکتا ہے؟ ان کافروں سے بھائی چارہ ہو سکتا ہے؟ ان کافروں کے لیے نرم زبان استعمال ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اس رب کی قسم جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیے, اس رب کی قسم جس نے محمد کے سر پہ رسول رسالت اور نبوت کا تاج رکھے, اس رب کی قسم جو میرا اور آپ کا خالق ہے, سیاہ کو کافر کہنا میرا ایمان تھا ہے میں کہوں گا, اب کڑی آئے تب کہوں گا, بیڑی آئے تب کہوں گا, قید آئے تب کہوں گا, جیل آئے تب کہوں گا, پھانسی کا پھندا آئے تب کہوں گا, سیاہ کل بھی کافر تھا, سیاہ آج بھی کافر ہے, سیاہ آئندہ بھی کافر رہے گا.